فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. چودہ سو سینتالیس ہجری کے ذوالحجہ شریف کی آج سترہویں رات ہے. مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے جائے درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 17، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، مگر دل کی نیت شرط ہے. دل میں نیت ہوئی اور زبان سے کہا تو ثواب زبان سے کہنے کا بھی ملے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اب کر دیجئے، اور افطار وغیرہ ہے تو کرنا ہے تو کر دیجئے، کھانا ہے تو کھا لیجئے، لیکن بہتر یہ ہے، مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے، اور اگر پہلے سے کی تھی تو صحیح ہے، ورنہ اب صرف کھانے کے لیے ترکیب بن رہی ہے تو کھانے کے لیے نیت کرنے کے بجائے ثواب کے لیے نیت کریں تاکہ ثواب بھی ملے. اور کچھ ذکر و درود کر لیں، بہتر ہے کہ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں تو اس طرح بھی آپ کو ثواب میں اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت امام ابو الحسین آجوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال شریف 360 سنہجری میں ہوا، انہیں سمجھو کہ بہت ہی پرانے بزرگ ہیں، 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے. انہوں نے اپنی کتاب اخلاق و اہل القرآن میں ایسے قاری کی علامات کو بیان کیا جو اللہ پاک کے لیے نہیں بلکہ دنیا اور دنیا داروں کے لیے قرآن مجید پڑھتا اور پڑھاتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، تم دیکھو گے کہ جس نے دنیا کے لیے قرآن سیکھا ہوگا وہ بظاہر الفاظ تو یاد کر لے گا مگر اللہ پاک کے فرائض میں کوتاہی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود کو ضائع کرے گا. یہ سب میرے مدنی بیٹے توجہ سے سنیے گا، مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی، کہ اس میں ہم پر تو کچھ نہیں آ رہا. یہ تو نمبر ایک ہوا. نمبر دو، اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا اور لوگوں کے ساتھ غرور تکبر بھرا رویہ اختیار کرے گا. نمبر تین، ایسا قاری قرآن کریم کے ذریعے مالداروں سے پیسے بٹورنے اور اپنے کام نکلوانے کے لیے اپنے قاری ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے. نمبر چار، دنیا داروں اور امیر زادوں کی بڑی عزت کرتا ہے جبکہ کمزور اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. نو لفٹ. نمبر پانچ، اگر کسی امیر کو پڑھانا یا کچھ سکھانا ہو تو بڑی نرمی اور محبت سے سکھائے گا، اور اگر کسی غریب کو پڑھانا پڑ جائے تو اسے ڈانٹے گا، توہین کرے گا، روب جھاڑے گا، کیونکہ اسے اس غریب سے کسی دنیاوی نفع کی امید نہیں. اللہ پاک نے اگر اسے خوبصورت آواز عطا کر رکھی ہے، اب اس پہ قاری صاحبان بھی غور کریں، نعت خوان صاحبان بھی غور کریں، اچھے واعظ، مقررین، مبلغین سبھی غور کریں. اللہ پاک نے اگر اسے خوبصورت آواز عطا کر رکھی ہو تو دنیاوی لالچ کے سبب حکومتی عہدیداروں اور امیروں کے سامنے تلاوتیں کرنے، انہوں نے تلاوتیں لکھا، نعتیں پڑھنے، تقریریں کرنے، بیان کرنے اور ان کی امامت کرنے کا شوقین ہوگا. لیکن کبھی کوئی غریب غربا نماز پڑھانے کا کہہ دیں یا قراءت کرنے کا کہہ دیں، یا اپنی طرح ایڈیشن بھی کر رہا ہوں، قراءت کرنے کا کہہ دیں یا نعت شریف پڑھنے کا کہہ دیں، تو یہ اس پر گرا گزرے گا اور اسے اپنی شان کے خلاف سمجھے گا. نمبر سات، اس کا مطلوب صرف دنیا ہوگی، جہاں دنیا نظر آئے گی وہاں جا بیٹھے گا، لوگوں پر اپنے قاری ہونے کا روب جھاڑے گا، اپنے سناخہ ہونے کا روب جھاڑے گا، اپنا مقرر ہونے کا، اپنا مبلغ ہونے کا، اپنا واعظ ہونے کا روب جھاڑے گا، یا اپنا عالم و مفتی ہونے کا روب جھاڑے گا، اپنے حفظ کی تعریف کرے گا، اپنی معلومات پر پھولا نہیں سمائے گا، زیادہ اشعار یاد ہونے پر اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے گا. ایسے دنیا دار قاری، نعت خواں، مقرر میں تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا، باتیں کرنے کا شوقین ہوگا، بہت بلتا ہوگا، منہ پھٹ ہوگا، پھر اس شخص پر نکتہ چینی کرے گا جس نے اس کی طرح حفظ نہیں کیا یا اس کی طرح تجوید و قراءت نہیں سیکھ سکا. نمبر نو، ہنسی مذاق اور مسخریوں میں پیش پیش ہوگا، لا یعنی اور فضولیات میں مشغول ہوگا. نمبر دس، دوستوں کی گپ شپ تو بڑی توجہ سے سنے گا بلکہ لفظ بہ لفظ یاد رکھے گا، لیکن اہم بات یا نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دے گا. ایسے لوگوں کی باتیں اور چٹکلے اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ مزیدار لگیں گے. الغرض، ایسے قاری قرآن کی، نمبر گیارہ، ساری فکریں صرف الفاظ اور حروف کے حفظ تک محدود ہوتی ہیں. اگر کسی حرف میں غلطی ہو جائے تو اس سے بہت برا لگے گا، اس لیے نہیں کہ اللہ کے کلام میں غلطی ہوئی بلکہ اس لیے کہ کہیں لوگوں کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ کم نہ ہو جائے. چنانچہ تم اسے اسی سبب سے غمگین اور پریشان دیکھو گے. حالانکہ قرآن کے احکام اور منع کردہ چیزوں کے ارتکاب پر اسے کوئی رنج نہیں ہوگا بلکہ اسے تو ان چیزوں کی پرواہ تک نہ ہوگی. یعنی جس کو اپنی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قاعدہ چھوٹ گیا تجوید کا، یا کوئی حرف غلط ہو گیا، سبقت لسانی ہی ہو گئی، کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا، آگے بڑھ گیا، لوگوں نے نوٹ کر لیا، تو اب اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے کلام میں میری غلطی ہوگی بلکہ یہ سوچے گا لوگ کیا کہیں گے. یہ ہمارے عام ہیں، یار لوگ کیا کہیں گے، یار احتیاط کیا کرو، پبلک بہت ہے، غلطی نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، یار لوگ کیا کہیں گے، یار لوگ جنت میں اٹھا کے تھوڑی رکھ دیں گے ہم کو، یار نہ جہنم میں جھونک دیں گے. میرا رب، میرے رب کا کلام. بس تو کوئی ایسی کوتاہی میری اپنی طرف سے نہ ہو جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. یہ سوچ بہت کم رہ گئی ہے. بس کوئی کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, یہ کیا کہیں گے, میرا امپریشن, میرا امیج خراب ہو جائے گا. ہماری یہ سوچیں, یہ بہت سو کی سوچیں ہوتی ہیں. اپنے پر ہم غور کرتے رہیں کہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں, بندوں سے کتنا ڈرتے ہیں. جو بندوں میں معیوب ہوتا ہے اس سے ہم بچتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جو کام معیوب ہیں پرواہ نہیں ہے. چھپ کر جبھی تو گناہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتانا چلے, اور یہ احساس نہیں ہوتا. سرکار اعلی حضرت کا جو شعر ہے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے, گناہ کس کے کیے, نافرمانی کس کی, رب کی. رب تو خبردار ہے جو ہم نے کیا چھپ کر, تو پھر ہوگا کیا ہمارا. حضرت امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جو صحابی نبی ہیں, کا ارشاد ذکر کیا کہ قرآن والوں کو کیسا ہونا چاہیے. چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں, قاری قرآن کیسا ہو, قرآن والے کیسے ہوں, قرآن پڑھانے والے کیسے ہوں, قرآن پڑھنے والے کیسے ہوں, قرآن والے کیسے ہوں, کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ عبادت میں مشغول ہوں. دن میں عام لوگ کھا پی رہے ہوں اور وہ روزہ دار ہوں, وہ تقوی پر کاربند ہوں, جبکہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہ کر رہے ہوں. لوگ تکبر میں مبتلا ہوں تو یہ عجز و انکسار کا پیکر ہوں. جب لوگ عیش و طرب اور ہنسی مذاق میں مگن ہوں تو یہ اپنے غم و ملال اور گریہ و زاری سے پہچانے جائیں اور ان کی خاموشیاں نمایاں ہوں, جبکہ لوگ فضول باتوں اور بحثوں میں پڑے ہوں. اس کے بعد امام آجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ سب حالتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل قرآن یعنی قرآن والے, قرآن پڑھنے والے, سیکھنے والے, سکھانے والے, اس کے قواعد جاننے والے, اخلاق کے لحاظ سے دیگر لوگوں سے بالکل مختلف ہونے چاہیے. مصیبت یا مشکل میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں, نہ کہ لوگوں کی طرف, مخلوق کی طرف. ان کے دل ہمیشہ اللہ پاک کی یاد اور ذکر کی طرف جھکے ہوئے ہوں, اور وہ قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے آداب اور احکامات کے مطابق زندگی گزاریں, تاکہ ان کے اخلاق و اعمال لوگوں کی رہنمائی کا بھی ذریعہ بنے. اللہ اکبر, ایسے قاری صاحبان تو مزارت بنے ہوئے عرس ہو رہے ہیں دھوم دھام سے. اللہ پاک ہمیں ان حقیقی کاریوں کا صدقہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ کریم, 8 دسمبر 1990 میں امیر اہل سنت دامت برکات منعالیہ نے مدرسۃ المدینہ کی پہلی شاخ کراچی میں آغاز فرمایا. امیر اہل سنت دامت برکات منعالیہ سے عرض ہے کہ گھروں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اس کیفیت میں بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کی جائے؟
جی حضور, کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
میں نے آغاز کیا تھا, یہ آپ کو پتا ہے,
آپ فرمائیے.
اس میں ہمارے سید عبد القادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, باپو شریف, مشہور شخصیت ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو, یہ مین تھے اس میں, میں نہیں تھا. کیوں, ساری باتیں میرے کھاتے میں آتی رہتی ہیں, میں کچھ بھی نہیں, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ حقیقت میں سید عبد القادر شاہ صاحب باپو شریف کی محنت تھی, تو اس طرح ان کی اس بات کو چھپا دینا یہ مجھے خیانت لگا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ یار میرا تو ویسے نام ہو ہی گیا ہے نا, سمجھے. تو حقیقت میں بس اللہ پاک نام روشن کرے گا, میرا نام کرے گا روشن, دو جگ میں نام تمہارا, آقا کے صدقے ہی ہوگا. تو نام کیا روشن ہو، قبر روشن ہو جانا تو کامیابی ہے حقیقت میں. تو ان کا یہ ان کی محنتیں بہت تھیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے. مدارس المدینہ سمجھو، یہ مدارس المدینہ بس یہ ان میں جو پرانے سائے ہوئے ان کو یاد ہوگا، یہ مطلب اس میں رچے بسے ہوئے تھے. اللہ کریم ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی قرآن کی خدمت میں پیش پیش ہوں. میرا جو ذوق زیادہ تر یہ جیسے قافلے اور دعوت اسلامی کے دینی کام جو ہے نا، ان میں دیگر دینی کام، اصلاح، نمازی بنانا، سنتیں سیکھنا، اس پر کافی میرا یعنی کہ رجحان زیادہ تھا. ان کا مدارس المدینہ، جامعات المدینہ کی طرف رجحان زیادہ تھا. اس کا میں شامل ہوں، ساتھ ساتھ ہوں، لیکن یہ کہ اصل وہ تھے. یہ مطلب میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اوڑھ نہ لوں اپنے اوپر. اور بولو. تو بہرحال اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرمائے. اللہ پاک کو سب پتا ہے کس نے کتنا کام کیا، کتنا حصہ لیا، کس نے دل سے لیا، کس نے مروت میں حصہ لیا، کسی نے ویسے مزہ آتا تھا اس لیے حصہ لیا، اللہ کی رضا کے لیے کس نے کتنا حصہ لیا، یہ سب میرے رب کو خبر. اللہ پاک ہمیں مخلص بندہ بنا دے. اب یہ کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو، یہ سوال کیا نا. تو یہ تو مدرسین جو ہوتے ہیں، قاری صاحبان، تو ان کو بھی باقاعدہ مطلب پہلے تو کورس کروایا جاتا ہے نا، اس کے بعد تدریس کی اجازت ملتی ہے. یہ چیزیں تو ان کو سکھائی جاتی ہوں گی، اس کورس میں شامل ہی ہوں گی ظاہر ہے. اس میں مزید یہ تو میں کل اس طرح کی باتیں کافی کر چکا میں کہ اگر قاری صاحب یا استاد باعمل ہوگا شاگرد باعمل بنیں گے. قفل مدینہ والا ہوگا کم گو ہوگا، یہ کم گو بنیں گے. قاری صاحب منہ پھٹ ہوں گے، تو تڑاک کر رہے ہوں گے، سمجھے، بازاری انداز میں گفتگو کریں گے، شاگرد یہ سیکھے گا اور یہ آپ کا نام روشن کرے گا. تو اس لیے مطلب استاد کا کردار جو ہے نا، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. جیسے ماں باپ کی بھی میں نے بات کی تھی کہ پہلی گود تو ماں کا، ماں کی گود ہے پہلا مدرسہ. تو ماں کے جو اخلاق ہوں گے وہ بچہ اس کو اپنے اندر لے گا، باپ کے جو انداز ہوں گے وہ بھی بچہ جو ہے یہ سب اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے. اور اس طرح مطلب وہ آگے بڑھ کر پھر استاد کے پاس جاتا ہے، پھر اب جیسے استاد کے اخلاق، جیسے اس کے نصیب، تو ویسا ہی ہے، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. اب کوئی ایک آدھ بار سمجھائے بھی تو بعض وقت ضروری نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے وہ ماں کا جو پہلا مدرسہ ہے، خدا کرے کہ وہ صحیح ہو جائے. یہ مدرسہ تقریباً خراب پڑا ہوا ہے، صحیح معنوں میں تربیت گھر سے جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی. سب کی نہیں کہہ رہا میں، ایک تعداد ہے. ہم پرانے بزرگوں کے واقعہ سنتے ہیں تو اپنی ماں سے قرآن سیکھا، والد صاحب سے ابتدائی کتابیں پڑھی، تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. یہ گھر میں سیکھا. اب ماں تو ٹی وی چینل کھول کر ڈانس دیکھ رہی ہے، باپ میوزک پر جھوم رہا ہے، اب بیٹا دین سیکھے گا اور عبادت کرے گا، کیسے کرے گا یار؟ سیدھی بات ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہو رہا ہے مس ٹریننگ تو یہ ہو رہی ہے. پہلے جب شروع میں ہم کو اس کا تجربات بھی ہوتے تھے کہ جیسے میں بالکل یعنی کہ کوئی میرا سیکورٹی ایشو تو تھا نہیں، بالکل عوام میں گھومتا پھرتا تھا، نیکی کی دعوت اور ہمارا سلسلہ جو ہوتا تھا، تو شکایتیں آتی تھیں، اس نے ماں کو یوں بولا، نے باپ کو یوں بولا، نے ستاتا ہے، تم کو الیاس قادری نے یہ سکھایا ہے. یہ عام طور پہ یہ جملہ سنا جاتا تھا. ہو سکتا ہے جو پرانے ان کو بھی تجربہ ہوگا، تم کو الیاس قادری نے یہ سکھایا ہے. ارے یار، الیاس قادری کے پاس تو 22 سال کی عمر میں آیا ہے، 25 سال کی عمر میں آیا ہے، اس سے پہلے کس نے سکھایا تھا اس کو؟ ماں باپ کو ستانا، تنگ کرنا، نافرمانی کرنا. تو 25-28 سال کا بگڑا ہوا آپ نے الیاس قادری کے کھاتے میں ڈالا، تو اب یہ سدھر دے سدھرے گا؟ اگر یہ کچھ کر دے تو الیاس قادری کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اپنے کھاتے میں لے لو نا. سچی بات ہے، دیانتداری سے ہم اس کی ٹریننگ ہم نے نہیں کی تھی. یہ ہمارا جو ہاتھوں کا کیا تھا نا، یہ وہ مل رہا ہمیں، ورنہ وہ دعوت اسلامی کا کیا ہوا نہیں مل رہا اس کو. دعوت اسلامی والے یہ سکھاتے ہیں تم کو, وہاں یہ تربیت ملتی ہے, تم یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو. تو اس طرح خیر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ بہت فرق پڑا, بہت فرق پڑا. کئی وہ ماں باپ کہ جو مطلب ہم کو شروع میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, لیکن آہستہ سے جب انہوں نے اپنی اولاد میں سدھار دیکھا تو یہ بھی قریب آئے. اور گھروں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بنا, اور ایک دو گھر نہیں ہیں, اس سے ہمیں ہزاروں گھر ملیں گے کہ آج ماشاءاللہ جن میں دعوت اسلامی کی محبت کے چراغ روشن ہیں اللہ کی رحمت سے. چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر لوگ لانے لگے کہ ہم اس کو دعوت اسلامی کو وقف کرتے ہیں, اس کو آپ رکھ لو. اس طرح مطلب ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو یہ کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو انشاءاللہ کوششیں کرتے رہیں. تربیت اولاد کا ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں اس کا نام ہی تربیت اولاد ہے, اس کا بھی مطالعہ کریں. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس والد پر رحم کرے, دعائے مصطفیٰ مل رہی ہے والد کو کہ اللہ پاک اس والد پر رحم کرے جو اپنے بچے کو اپنا فرما بردار بنانے میں اس کی مدد کرے, اپنا فرما بردار بنانے میں اس کی مدد کرے. اب والد جھاڑتا رہے گا, گالیاں نکالے گا, کوسنے ماں دیتی رہے گی, تو یہ کیسے فرما بردار بنے گا یار؟ اور کون پھر اس کو فرما بردار بنائے گا؟ وہ فرما بردار بنتا ہے تو وہ سنت پر عمل کرتا ہے, تو ملا بن گیا, مسجد کی روٹیاں توڑے گا, یہ تانے ملنے شروع ہوئے. ایک خاتون ہمارے گھر آئیں چند سال پہلے کی بات ہے, میری بڑی بہن نے مجھے بتایا, وہ جب حیات تھی تو وہ رو رہی تھی کہ میرا بیٹا آوارہ ہو گیا ہے, یوں ہو گیا وہ ہو گیا خراب ہو گیا ہے. وہ اعتراف کر رہی تھی کہ میری بھول ہو گئی ہے, یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا, یہ نیکی کی باتیں کرنے لگا, سنتوں کی باتیں کرنے لگا, ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور ہم اس کو طنز کرتے رہے, اس کو ادھر سے روکتے رہے. تو یہ رک گیا وہاں سے, اب یہ آوارہ بن گیا اور اب میرے کو دعوت اسلامی سمجھ میں آئی ہے, اب میں کیا کروں؟ ایسے تو پتہ نہیں کتنے کیس ہوں گے کہ جو بعد میں ہوش آتا ہوگا کہ یہ سدھرنے جا رہا تھا, ہم نے بگاڑ دیا, اب تو ہمارے گلے پڑ گیا, ہمارے ٹول ٹپڑ چھپا کر بیچ کے آ جاتا ہے, ہیروئنوں کی صحبت میں چلا گیا, ہیروئن پیتا ہے, گھر سے نکال دینا پڑتا ہے, ہیروئنوں کو نکال دیتے ہیں لوگ گھر سے, یہ تو گھر کی چیزیں بیچ کر کھا جاتے ہیں, یہ شکایتیں ہوتی ہیں, ہم ہر ایک ایسا کرتا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ کہ دعوت اسلامی کی صحبت میں, ماحول میں, عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ نو سائڈ افیکٹ, اللہ کرے گا آپ کا بچہ عاشق رسول بنے گا, نیک نمازی پرہیزگار بنے گا, سنتوں کا پابند بنے گا انشاءاللہ الکریم. حضرت امام مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت جو ابھی میں نے پڑھی تھی کہ اللہ پاک اس باپ پر رحم فرمائے کہ جو اپنے بچے کو اپنا فرما بردار بنانے میں اس کی مدد کرے. تو امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے معنی بیان کرتے فرماتے ہیں, یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے حقوق کا خیال رکھے. جیسے والدین کے حقوق ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں, اور جب والدین اور جب والد ظالم اور سخت گیر ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو قطع رحمی یعنی رشتے توڑنے اور نافرمانی کا راستہ خود دکھاتا ہے. حوالہ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد 4 پیج نمبر 29. مزید فرماتے ہیں اپنی اولاد پر احسان کر کے, انہیں تنگی میں نہ ڈال کر اور ان کے درمیان برابری کر کے اپنے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ان کی مدد کرو. حوالہ فیض القدیر جلد 2 صفحہ 13. مسلم ابو عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں ورنہ باپ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے تلخ اور روکھے رویوں سے اپنی اولاد کو اپنا نافرمان بنا لے. یہ اولاد آج کل نافرمان بہت بہت پائی جا رہی ہے. گھر گھر کی کہانی ہے کہ بات نہیں سنتے, بات نہیں سنتی, بیٹی یوں تو بیٹا یوں. اس کی وجہ, اس پر کبھی غور کیا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو یہ نافرمان ہوئے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد جو نافرمان کرتی ہے وہ صحیح کر رہی ہے, نہیں نہیں, ان کو فرما برداری کرنی ہے. ماں باپ سے بالکل اس نے سلوک کرنا ہے, اگرچہ ماں باپ ظلم بھی کرتے ہوں تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے. لیکن ایک جنرلی نفسیاتی طور پر جو ہے نا ایک نظام کہ اس کے تحت یہ کہ یہ ماں باپ اگر اس نے سلوک نہیں کریں گے تو بچہ یہی سیکھے گا اور آگے معاشرے میں بھی یہی کرنا ہے اس نے. تو اس لیے ماں باپ کا جو اصل تربیت گاہ جو ہے نا ماں کی گود, وہ مدرسہ اگر اس کا نظام درست ہو جائے نا بیڑا پار ہو جائے, دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں. نہ اس طرح کی باتیں سننا گوارا, نہ سمجھنا گوارا, ہم ایسا تھوڑی کرتے, قبول بھی نہیں کرنا ہے. اپنے واقعی اپنی بھول نظر بھی نہیں آتی, اس کا علاج کیا ہے؟ ہم یوں تو کر سکتے ہیں یہ ایسا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ تو کیسا, یہ نہیں آتا اپنے کو. تو اللہ کریم ہماری عقل کو بیدار کر دے کہ ہم سمجھدار بن جائیں اور ہمارا جو معاشرہ جو ہے اسی طرح درست ہوگا کہ پہلا مدرسہ جو ہے نا یہ اسٹیبلش ہو جائے اور صحیح یعنی درست ہو جائے اور بالکل صحیح اصولوں پر یہ کام کرنا شروع کر دے, صحیح اسلامی اصولوں پر کام کرے. یہ گھر سے گناہوں بھرے چینل ختم ہو جائیں, گناہوں کے جو بھی دروازے ہیں یہ سب بند کر دیے جائیں, فیشن ختم کر دی جائے, بے پردگی ختم کر دی جائے. دیکھو معاشرہ کیسا نکھر کر آتا ہے سامنے, لیکن مجبوری ہے, زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, تو قیامت کے دن یہ جواب دے دیجیے گا, لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے ہم نے یا اللہ تیرے فرمان کو پسے پشت ڈال دیا, لوگ کیا کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال کو میں تو اپنے انداز سے آپ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چاہے وہ بچہ پڑھنے والا ہو یا گھر میں ہو, والدین ہو یا استاد ہو, ہمارے یہ معاشرے میں یا معاشرتی ہو کہ جو تھوڑا ذہین ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, دکھنے میں بھی تھوڑا یوں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, تو اس کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے, والدین ہوں یا استاد ہو یا آس پڑوس والے ہوں یا محلے والے ہوں, جو تھوڑا سا دکھنے میں فرق ہو, سمجھدار اتنا نہ ہو یا تھوڑا یوں ہو تھوڑا یوں ہو, تو اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہو, وہ پڑھائی میں تھوڑا اچھا ہو, چاہے وہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو یا گھر ہو. گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ پڑھنے میں ہوتا ہے تو والدین کی آنکھوں کا تارہ بنا ہوتا ہے, جو بچہ پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے بولتا ہے کہ تو ہے کسی کام کا نہیں ہے. اس کی وجہ سے بچے میں احساس سے محرومی پیدا ہوتی ہے. یہ جو سوال ہے میں نے اس کو تھوڑا اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب چاہے والدین ہوں, استاد ہوں, آس پڑوس والے ہوں, محلے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں, انداز کیا ہونا چاہیے؟
ہاں یہ تو ہے کہ ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. جو بچہ کمزور ہے اس کو مزید کمزور بنا دیا جاتا ہے, کمزور تر کر دیتے ہیں اس کو.
حالانکہ حضور جو دیوار گر رہی ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہے.
ہاں تو ٹھوٹے ہے تو کیا پڑے گا. اب استاد بھی یہ بولتا ہے, ماں باپ بھی یہ بولتے ہیں, دوست بھی کھی کھی کر کے ہنستے ہیں, تو کیا پڑے گا یار, پڑھنا ہوگا تو بھی نہیں پڑے گا. میں کبھی کبھی مجھ سے سنا ہی ہوگا, بہت سارے سنا ہوگا, یار جو جیسے کہ جو میرٹ لسٹ میں آتے ہیں ان کا تو حوصلہ افزا ہوتا ہی ہے, وہ سارے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یار میں تو ان کی حوصلہ افزائی کروں, تحفہ بھی انعام بھی ان کو دوں کہ جو سب سے آخری نمبر میں آیا ہے فیل ہونے میں, تاکہ یہ آگے بڑھے. تو یہ آگے بڑھا ہو, سب ہی اس کو مبارکیاں دے رہے ہیں, تو اس بیچارے کو جس کا منہ اتنا سا ہو گیا ہے, فیل ہو گیا ہے, اس کو کون مطلب پوچھے؟ تو میں پوچھوں گا اس کو کہ اس کا بھی یعنی کچھ ہونا چاہیے, ان کو بھی تحفہ ملنا چاہیے. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بس ایک ہے نفسیاتی طور پہ, کہ جو فل پاس ہوا جس کا اچھا نمبر ہو، جیسے حافظ قرآن بنتا ہے تو حافظ قرآن جب بنتا ہے تو گھر میں تقریب ہوتی ہے، تحفے تحائف ملتے ہیں، وہ بھائی اس کے حوصلہ افزائی ہو گیا آپ آئیے گا، حوصلہ افزائی ہو گیا آپ آئیے گا، ارے بھائی حوصلہ افزا تھا جب تو یہ حافظ بنا ہے، جو پیچھے رہ گیا اس کا کیا، وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ میری سوچ ہے بہرحال یہ، اس لیے کند ذہن ہو کمزور ذہن ہو اس کو زیادہ محبت ملنی چاہیے، وہ اپنے ذہن کے بل پر چل رہا ہے، یہ آپ کی محبت کے سہارے پر چل نکلے گا اور انشاءاللہ یہ بھی منزل پر پہنچے گا۔ تو نہ اس کو تانا دیا جائے نہ طنز دیا جائے، تو تو سمجھتا ہی نہیں ہے، تیری عقل ہی موٹی ہے، ہے نہیں عقل تجھ میں، تیری عقل تو گھٹنے میں ہے، ادھر آئے گی تو کچھ سمجھ پڑے گی تیرے کو، تو اس طرح مطلب نہ کیا جائے، بلکہ اس پر بھی برابر برابر کوشش جاری رکھنی چاہیے۔
صرف کن ذہن کا پرابلم بھی نہیں ہے حضور، ایک بیٹا ہے شرارتی ہے اور ایک بیٹا بڑا شریف ہے، اب جو شریف ہے نا، اب باپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اماں بھی اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، تو ساتھ چل، تو شریف ہے تو میرے ساتھ صحیح رہے گا، اور وہ جو شرارتی ہے وہ ڈانٹ بھی اتنی سن رہا ہے، اس کو ساتھ لے کر بھی نہیں جا رہے ہیں، اور اس کو چار آدمی میں اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سدھارتا نہیں ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ اب وہ جو بچہ جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا وہ شرارتی ہے، نہیں اس کی شرارتیں کم ہو رہی ہیں، وہ بیٹا تو آپ کا ہی ہے نا، تو یہ جو والدین کا جو یہ جو اس میں آپ والدین کو کیا سمجھ، یہ صحیح ادارہ میں بھی ہوتا ہوگا، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، شرارتی ہوتا ہوگا تو اس کے ساتھ زیادہ وہ عجیب و غریب معاملہ ہو جاتا ہوگا، تو یہ تو کم ذہین اور زیادہ ذہین اور اس کی بات ہوئی، کم شرارتی کہ بچہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا، بچہ شرارتی ہو ہی نہ، وہ پتہ نہیں کیسا بچہ ہوتا ہوگا،
اس کو بچہ بولے گا کون،
ہاں کوئی کم شرارتی کوئی زیادہ شرارتی، تو یہ اس میں جو والدین یا پڑھانے والے استاد وغیرہ جو ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، ان کو بیلنس کیسے کرنا ہے؟
باہر ملکوں کے کئی سائیں بھائی آئے ہوئے تھے، ہمارا کبھی کبھی ہوتا ہے نا اپنا سالانہ اوورسیز کا، تو یہ چند سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو ایک ڈیڑھ عمر کے بزرگ تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ والا اعلان، میرا بیٹا یوں کرتا ہے نہ یوں کرتا ہے نہ، تو آپ کچھ دعا کر دیں، کچھ حل نکالیں، کچھ اس طرح کی تو بات کی، تو میں نے کہا اب تک تو آپ نے خوب ڈانٹا ہوگا، چلو اب آخری کیل بھی ٹھوک دی نا، کہ سب سے سب کے سامنے بھی اس کی رسوائی کر دی، دوسرے تو جانتے ہی ہوں گے نا کہ اس کا بیٹا کون سا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کے میں نے بہرحال سمجھانے کی کوشش، میں نے اب آپ پیار کر کے دیکھو اس کو، خوب ڈانٹا جھاڑا جو بھی کرنا تھا کیا، نہیں سدھرا نا، اب پیار کر کے دیکھو شاید سدھر جائے، تو اس طرح مطلب یہ کہ جس سب کے سامنے بولنا کہ اس کو سمجھاؤ، یہ تو آتے ہیں لوگ میرے پاس، اب بھی آتے ہیں اکا دھکا تک ترکیب بن جاتی ہے، یہ بہت تنگ کرتا ہے، اپنی ماں کو تنگ کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، آپ سمجھاؤ اس کو، تو میں پھر اس کو کیا سمجھانا تھا، میں تو اس کے باپ کو کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کان میں، ابھی کیسے سمجھے گا یار، تم نے میرے سامنے اس کو رسوا کر دیا، اس کو یوں بول گئے، میرے کان میں بول دیتے ہیں، مجھے لکھ کر دے دیتے ہیں کہ اس کو سمجھانا ہے آپ کو، یہ یوں تو یوں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا نا، اب تو یہ مزید آپ کو ہو سکتا ہے تنگ کرے گا، اچھا پیر صاحب کے سامنے بھی میرے کو ذلیل کیا، اب نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کیا کرو گے؟ یہ بھی ایک مطلب یہ آپ کا وہ سیکھنے کا پوائنٹ ہے، یہ میں بھی میں نے تجربے سے سیکھا یہ کہ اپنی اولاد کو سنبھالنا ہو سمجھانا ہو کسی کے سامنے کبھی مت بولنا کہ یہ تنگ کرتا ہے یا میرا چھوٹا بھائی ہے وہ ستاتا ہے، اپنی ماں کو یہ کبھی نہیں بولنا، میں نے شاید اس زیادہ ستائے گا، دل پہ لے لے گا اپنے کہ میرے کو ذلیل کر دیا رسوا کر دیا، تو یوں مطلب یہ کہ نرمی پیار شفقت بھی دی جائے اپنی اولاد کو، آنکھ بھی دکھائی جائے ضرورتاً، ڈانٹا بھی جائے ضرورتاً، لیکن دائرے کے اندر اتنا اس طرح کے الفاظ نہ بولے جائیں جو اس کو چبھ جائیں اور اس کی کسک جو ہے بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہے، تو یوں زیادہ تر اس کو سمجھو پیار دیا جائے، پیار سے آپ دیکھو بلی کو شش کرو گے بھاگ جائے گی، پیار دو گے بچ بچ کرو گے اس کو ہاتھ پھراؤ گے تو یہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر آپ کے پاؤں سے رگڑ کھائے گی، یعنی گویا آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ چلو کسی نے تو پیار دیا، سارے شش کر کے بھگا دیتے ہیں، پیار دے کر ریچھ کو بندر کو پتہ نہیں کن کن جانوروں کو لوگ صدا لیتے ہیں, یہ مداری جو کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی تو ایسی ٹیکنیک ہوگی جس سے یہ ان کے اشاروں پر وہ اپنی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جانور, ایسے ایسے جانور کو قابو کر لیتے ہیں لوگ جو لوگوں نے مانوس نہیں ہوتا پھر بھی اس کو قابو کر لیتے ہیں, تو کوئی ٹیکنیک تو ہوگی نا. تو یہ اس طرح اولاد کو بھی ٹیکنیک سے حکمت عملی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ انسان ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے, یہ ساری مخلوق سے زیادہ سمجھدار انسان, سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. تو ہم اگر ہم سمجھدار بنیں گے تو یہ انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا, سمجھدار ہو جائے گا, رفنیس سے نہیں ہوگا سمجھدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدھی ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے, یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کا رسالہ دل جوئی کے فضائل پڑھا جس میں دوسروں کی دل آزاری سے بچنے کی ترغیب دی گئی, اگر کوئی شخص ایک کی بات اس کی اجازت کے بغیر دوسرے تک پہنچا دے اور اس کے نتیجے میں آپس میں بدگمانی, ناراضی یا تعلقات میں دوری پیدا ہو جائے, یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا یا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اگر کسی کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان نفرت یا جدائی پیدا ہو جائے تو اس بارے میں ہمیں شریعت کیا رہنمائی ارشاد فرماتی ہے؟
ایک کی بات دوسرے تک لڑوانے کے لیے پہنچانا, یہ چغلی ہے, اور حدیث پاک میں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اب یہ کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو سزا پانے کے بعد, یعنی اولاً نہیں جائے گا, سزا پانے کے بعد یا اللہ کی رحمت ہو گئی, خود ہی اس نے کرم کر دیا, شفاعت مل گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ایک الگ صورت ہے. تاہم یہ کہ یہ وعید ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا, حدیث پاک میں ہی ہے. اور بھی اس کے قبائح, اس میں خرابیاں, چغل خور جو ہے وہ گھر کے گھر اجاڑ دیتا ہے, خاندان کے خاندان میں جنگ عظیم چھڑوا دیتا ہے, ایک کے بعد دوسروں تک پہنچانے والا لڑوانے کی نیت سے. تو یہ عام طور پر مطلب یہ کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائیں گے, ایک کا پیغام دوسرے تک وائرل کر دیں گے, یعنی وائرل نہیں دوسرے کو فارورڈ کریں گے. تو اس میں بھی بعض اوقات خرابیاں ہوتی ہیں کہ جو صوتی پیغام اس نے دیا ہے ہمیں, وائس میسج, اس میں بعض اوقات اس کا عیب ہوتا ہے, اس کی کمزوری ہوتی ہے, یا کسی کا اس نے کوئی سا کمزور پہلو بیان کیا ہوتا ہے, یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو دوسرے پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے, وہ ہم دوسرے تو آنکھیں بند کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ سوچ سمجھ کر ایک کا پیغام دوسرے کو فارورڈ کیا جائے یا اس کی اجازت دے لی جائے. یہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجازت ملنے کے باوجود اکثر کوشش ہوتی ہے میں اجازت لے لوں کہ آگے بڑھاؤں اس کو, کسی کو بھیجوں, اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یار یہ بھیجا جائے. تو پھر بھی بعض اوقات میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اجازت لی ہے کہ میں بھیج دوں, ہاں بھیج دو, پھر بھی میں نہیں بھیجتا. بعض اوقات مجھے اس میں سے کمزوری لگتی ہے کہ یار اس نے دے تو دی اجازت لیکن یہ جانا نہیں چاہیے, پیغام باہر نکلنا نہیں چاہیے. ایک میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں, تو کوشش ہوتی ہے, لیکن انسان ہے, خطا, ہم جیسا انسان خطا کا پتلا ہے, بھول ہو جاتی ہے انسان سے. تو اس لیے وہ کسی کی بات دوسرے تک کرنے پہنچانے کے لیے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ غیبت تو نہیں ہو جائے گی, چغلی میں تو مبتلا نہیں ہو جائیں گے, کوئی ایسی بھول تو نہیں ہو جائے گی جس میں ہم تہمت کا دروازہ کھولنے میں یا غیبت کا دروازہ کھولنے میں مددگار ہو جائیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے میں, ایک کا پیغام دوسرے تک پہنچانے میں. خیر اب تو بے باکی کا دور ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا پہ کسی کی کمزوری مل جائے نا تو لوگ اچھال رہے ہوتے ہیں اور مبالغے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی بعض صورتوں میں تو تہمتیں ہی لگا رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں. تو میں تہمتیں کبھی کبھی مجھے کلپ آ جاتے دیکھتا ہوں تو تہمتیں ہوتی ہیں, صحیح بولتا ہوں کہ یار اس غریب کا آخرت میں ہوگا کیا, یہ کیا بول رہا ہے یار, ایسا تو ہے تو نہیں, میرے بارے میں بول رہے ہوتے. تو اب اللہ بہتر جانے کیا پیٹ میں درد ہوتا ہے لوگوں کے. اپنے حقوق جو ہیں میں نے سب کو معاف کیے ہوئے, لیکن پھر بھی حقوق اللہ تو باقی رہیں گے نا. کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا یا اس پر تہمت دھرنا یہ اللہ کی طرف سے منع ہے, تو گناہ تو اب بھی باقی ہے اس کا. میں نے اپنا حق معاف کر دیا لیکن اللہ پاک کا حق تو ابھی باقی ہے نا کہ اس سے توبہ کی جائے. بعض صورتوں میں کہ مجھ سے بھی رجوع کرنا ہوگا, اس کو معافی مانگنی ہوگی. یہ مجھ سے مراد جس پر بھی تہمت رکھی تہمت دھری تو یہ ہو رہا ہے, مطلب دھڑلے سے ہو رہا ہے, ہول سیل سے ہو رہا ہے. جو جتنا مشہور ہے اس کے پیچھے اتنا ہی لوگ لگ جاتے ہیں. خدا جانے کیا ہو جاتا ہے بیچاروں کو, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
آپ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں.
میں تو یہ غور کر رہا تھا, یوں مسکرا پڑا میں کہ اتنا لگانے والوں نے زور لگایا, اتنی تہمتیں دھری, وہ بھی مالی اعتبار سے تہمتیں دھری دھرنے والوں نے. قربانی یہ کھالے بڑھ گئی ہماری.
الحمدللہ
سب سجدہ شکر کرنا. ڈر لگ رہا تھا کہ یار لوگ سر اگر کوئی غلط بھی کسی کو گائیڈ کرے تو ہو تو جاتا ہے, بعض وقت باتوں میں آ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی شان دیکھو کہ پچھلے سال سے قربانی یہ کھا لیں, دوسرے دن ہی مجھے جب ہم لوگ گئے تھے نا صحرا مدینہ
جی,
کارکردگی تھی اسلامی بھائی نے جو ذمہ دار تھے, دوسرے دن بتا رہے تھے کہ اتنی گائے کی بڑی تو اتنی بکرے کی بڑی. دوسرے دن یعنی پورا تو ہو گیا تھا پچھلے سال کے, تیسرے دن کے پورے تو ہو گئے, اتنی اتنی بڑھ گئی ہے. ابھی کل کا دن باقی ہے, تیسرا دن باقی تھا. ہم دوسرے دن تو خوش ہو رہا تھا, میں نے کہا یار جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. جس کے ساتھ رب کی حمایت ہو, مصطفیٰ کی نظر عنایت ہو اور غوث اعظم کا سایہ ہو جن پر, ان کو کوئی دبا نہیں سکتا. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. الحمدللہ دعوت اسلامی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ, اور جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے بہرحال ہمدردی ہے کہ نہ کیا کریں, تحقیق کر لیا کریں. اصلاح کرنی تو ڈائریکٹ رابطہ کریں, کسی کی سدھار کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اس کو سمجھا دیں. اب غلطی عمران نے کی تو الیاس کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, عمران کو سمجھا دیں. الیاس نے غلطی کی تو الیاس کو سمجھا دیں. اب الیاس تو ملتا نہیں ہے, یہ بات بھی آپ کی درست ہے. میں کبھی کبھی سوتی پیغام میں بھی سب تک نہیں میری اپروچ, کسی کو سمجھانا ہوتا تو باہر ایسا کرتا ہوں کہ میں جس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہنچا دے گا میرا پیغام, تو اس کو میں پیغام کس طرح بھیجتا ہوں. کئی بار ایسا کیا نا, شروع میں بول دیتا ہوں کہ یہ سنے بغیر فلاں کو سینڈ کر دو. ایک یہ طریقہ میری سمجھ میں آیا کہ تاکہ اس کو نہ پتا چلے کہ میں نے اس کو کیا سمجھایا ہے. یار اس کی پول ہے, اس کا عیب ہے, تو اب یہ جس کے ذریعے بھیجا اس کو کاہے کو پتا چلے. تو یہ کوشش تو مجھے سمجھانے کی اس طرح کی کوششیں ہو سکتی ہیں. یہ جو بھی مطلب کسی سے بھی معلوم کرے, کئی ہوتے ہیں ایسے جن کے پاس کم لوگ ہیں, ایسے نمبر ہیں میرے, مجھے ان کے پیغامات آتے ہیں, ان کے ذریعے دوسروں کے پیغامات آتے ہیں. ایسا نہیں ہے سمجھانا اگر آپ پر واجب ہو جائے, اگر سمجھانا واجب ہی نہیں ہے تو خامہ خواہ کی مطلب یہ کہ پیچھا کرنا اس کی بھی کیا ضرورت ہے. جب واجب ہو جائے تو بالکل آپ اپنی ممکنہ کوشش کریں, پھر بھی آپ اپروچ نہیں کر سکتے تو پھر آپ گناہگار بھی تو نہیں ہیں نا. دعا کریں گے میری اصلاح ہو جائے, یہی ہو سکتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر یا سب کو کہتے پھرنے سے پہلے بھی ہوتا تھا, مائک پر سمجھاتے تھے. ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے, بہت پرانا چٹکلا ہے کہ وہ خیر بہن نہیں بتاتا ہوں. مائک پر سمجھانے کے تعلق سے چٹکلا تھا, جب وہ سب موقع ملا نا مجھے تو جو بھی میں نے کہا اس کے بعد مائک پر سمجھانے کی ترکیب بند ہو گئی تھی الحمدللہ. تو جب میں مطلب اویلیبل, اس دور کی بات ہے جب میں اویلیبل تھا, آسانی سے دستیاب تھا میں, گھومتا پھرتا تھا, تب بھی ایسا بعض وقت ہو جاتا تھا چھاپ کر اشتہار, میرے بارے میں ہینڈ بل نکلے, اشتہار نکلے, بہت کچھ ہوا شروع میں. یار میں کوئی دادا گیر نہیں ہوں, مطلب تیرے پاس اسلحہ نہیں ہے. یقین مانے ابھی تک مجھے بندوق چلانا نہیں آتی, کبھی نہیں چلائی میں نے, مجھے نہیں آتا یار. یہ مجبوریاں جو حساب کتاب ہے تو وہ آپ لوگوں سے روکنے کے لیے تھوڑی ہے. یار اب کیوں ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ پہلے میں لوگوں میں ملتان میں میں گلے ملا ہوں لوگوں سے, ملتان کے اجتماع میں میں جبان تھا. ہفتہ وار اجتماع میں لوگ مجھ سے گلے ملتے تھے اور مجھے دیوار تک لپٹ لپٹ کر پہنچا دیتے تھے, تو وہ سیکورٹی ایشو نہیں تھے. اب ہیں تو جان بچانا بھی فرض ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سوال میرا ابھی بھی باقی وہی ہے کہ ایک تو چلو ماشاءاللہ اپنے کھالوں کو کہا کہ کھالے بڑی, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ دعوت جی
اللہ کی رحمت پر مجھے ناز ہے
الحمدللہ
کہ میرے رب کا کتنا سہارا ہے دعوت اسلام پر, اس کو ادھر سے ادھر سے کرنے والے وار کرتے رہتے ہیں پھر بھی کھالیں زیادہ ملی.
آپ اس میں یہ بھی اضافہ فرما سکتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا رمضان چندہ زکات فطرہ یہ بھی بڑا اور ہماری کھالے بھی بڑی ہیں
الحمدللہ,
اس کا اضافہ فرما سکتے ہیں آپ.
ہاں الحمدللہ رمضان شریف کا ہمارا فنڈ بھی بڑا ہے. دو موقع ہیں مین کہ جس میں دعوت اسلامی کی فنڈنگ ہوتی ہے زیادہ.
تین ٹیلیتھون
ٹیلیتھون ہاں ہاں ٹیلیتھون میں
اس میں بھی ہر سال اضافہ ہوتا ہے
الحمدللہ.
ہیں شاہد بھائی
اس میں بھی اضافہ, اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ نے مجھے موقع دیا, جزاک اللہ. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ایک وہ ترغیب پر 21,000 داخلوں کا ہدف بھی تو پورا ہوا ہے نا. یہ لوگ ناراض ہو کر داخل کرا رہے ہیں اپنے بچوں
جی. آپ ہی نے ہدف دیا تھا کہ جامعۃ المدینہ میں 21,000 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جامعۃ المدینہ جی جی رمضان شریف میں
جی ہاں وہ 21,000 پورے ہو چکے ہیں
الحمدللہ الحمدللہ. میں سجدہ شکر کروں گا
انشاءاللہ.
تو اپنے بچوں کو دینے پر بھی اعتماد بڑھ گیا, خود آنے پر بھی اعتماد بڑھ گیا, اپنا زکوٰۃ فطرہ دینے پر بھی اعتماد بڑھ گیا, اپنے قربانی کی کھالے دینے پر بھی اعتماد بڑھ گیا, اور اپنا ٹیلیتھون بنانے پر بھی اعتماد بڑھ گیا.
الحمدللہ دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہیں اس کی تعمیرات بھی تو اہل محبت کے ذریعے سے ہو رہی ہیں.
حضور یہ سب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور آپ
سب میں اضافہ ہے, سب میں برکت ہے
جی.
اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے
مچی ہے الحمدللہ. تو حضور وہ سوال میرا وہیں باقی ہے, آپ اس کا اس پر کچھ ارشاد فرمائیے, ہم سب کے لیے بڑا سیکھنے کے لیے اس میں ہے. آپ نے ابھی کہا کہ میری یوں مخالفت تو مجھ پہ یوں تہمت تو مجھ پہ یوں باتیں یہ کرتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. ویسے آدمی جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا تو جل جلاٹ ہوتا ہے, اس کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے کیا ہیں یوں, اب آپ میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں تو میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں تو میری مخالفت کر رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں. مخالفت جب ہو رہی ہوتی تو بندے کی مسکراہٹ چلی جاتی ہے. آپ کی مخالفت ہو رہی ہے مسکراہٹ باہر ہو مسکراہٹ اور نکھر کر سامنے آ رہی ہے. یہ چاہیے اس معاشرے کو, یہ پیشن چاہیے, یہ حوصلہ اور ہمت چاہیے کہ مخالفت پر بھی کس طرح کا ریئیکشن دینا چاہیے.
اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ مسکراتا رکھے اور دنیا سے مسکراتا اٹھائے, ایمان کی سلامتی کی خوشی دے, محبوب کے جلووں کی نظام میں خوشیاں دے, اور مسکراہٹ لبوں پر پھیلی ہوئی ہو کلمہ پڑھ کر رحمت کے آغوش میں چلے جائیں. اللہ کرے ہم سب کے حق میں اللہ پاک یہ دعائیں قبول فرمائے.
آمین, آمین.
سب کے ساتھ کے میرے حق میں بھی.
امیر علیہ سنت کا شعر موقع کی مناسبت سے, تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز, تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز, کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگا, کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگا, کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگا.
آمین.
ابھی آپ نے فرمایا جب 21,000 کا ادب پورا ہوتا ہوا آپ نے سنا, آپ نے کہا میں سجدہ شکر ادا کروں گا, دیگر چیزیں ہوئی آپ نے اللہ کا شکر ادا کروں گا, اور یہ ساری باتیں بیان کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر دعوت اسلامی والے والی ہر عاشق رسول کو اس خوشی میں کہ دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے, دعوت اسلامی کا ڈونیشن بڑھ رہا ہے, دعوت اسلامی کے جامعۃ داخلے بڑھ رہے ہیں, دعوت اسلامی کی مسجدیں بڑھ رہی ہیں, دعوت اسلامی کی خالے میں اضافہ ہوا ہے, یہ سب اضافہ ہو رہا ہے, تو ہر ایک یہ کہے کہ میں سجدہ شکر یا دو رکعت نفل پڑھنے کی اگر نیت کر لے شکرانے کی, جو جہاں جہاں ہے وہ شکرانے کے نفل پڑھے. اور بات ہے الحمدللہ میں نے دعوت اسلامی کی اس ترقی پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے, کوئی سجدہ شکر ادا کر رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے دو نفل شکرانے کے پڑھ لیے.
سبحان اللہ.
اس پر اگر آپ ترغیب,
ہاں وہ آپ نے ترغیب دے دی نا, میں تائید کرتا ہوں,
آپ ترغیب دلائیں تو ہم آپ کی ساری گفتگو کی آپ کی ترغیب کو ملائیں گے اور اس کو میسج کو عام کریں گے.
سبحان اللہ. الحمدللہ اس سال قربانی کی کھالیں پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ملی ہمیں. اس بار رمضان شریف میں جو فنڈ کیا جاتا ہے وہ بھی پچھلے رمضانوں سے زیادہ ملا, اور رمضان شریف میں جامعۃ المدینہ کے داخلوں کے تعلق سے میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ 21,000 مولا علی شیر خدا کی 21ویں شریف کی نسبت سے 21,000 داخلے ہو جائیں, تو 21,000 داخلے کا ادب بھی پورا ہوا. اور کیا یہ تین تھے
مساجد کی تعمیرات,
مساجد
آل اوور, ہم کیسے با حیثیت مجموعی دعوت اسلامی کی جو آپ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹی, دعوت اسلامی بحیثیت مجموعی جو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, بحیثیت مجموعی ہم گفتگو کرتے
ہیں, بحیثیت مجموعی الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبوں کو ترقی مل رہی ہے, ترقی ملتی جا رہی ہے, کام اس کا بڑھتا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس خوشی میں جس کو خوشی ہوئی ہے اس کی خدمت میں درخواست ہے کہ دو رکعت شکرانے کے نفل پڑھ لیجیے گا
انشاءاللہ.
میں بھی نیت کرتا ہوں, میں بھی انشاءاللہ الکریم پڑھوں گا انشاءاللہ الکریم. میری دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے,
آمین,
ورنہ دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. الحمدللہ جس کو اللہ سہارا دے, مصطفیٰ جس کو سنبھالیں, وہ اس پاک کی جس پر نظر عنایت ہو, کون اس کو ہلا سکتا ہے, کون ہلا سکتا ہے.
اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں اسلام بھائی, یہ بھی اس سے اتفاق ہے کہ ہم سیرہ مدینہ میں تھے. اچھا اس وقت جب یہ اسلامی بھائی کارکردگی دے رہے تھے نا, اب امیر سنت اس کو اتنا غور سے سن رہے ہیں اور امیر سنت اس کا اتنا نوٹس کر رہے ہیں اور اتنا امیر سنت سے دل دل میں خوش ہو رہے ہیں, اس کا اظہار بھی امیر سنت آج کر رہے ہیں. وہ جو وہاں جی یہ اظہار ہو رہا تھا سیرہ مدینہ میں,
جی جی
ماشاء اللہ.
اللہ نے کرم ہے سکیا تجھے پہ جہاں میں جہاں میں, اللہ نے کرم ہے سکیا تجھے پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری
جامعۃ المدینہ کا ذکر کیا, مدرسۃ المدینہ والے یہ بھی بھائی یہ کیسے بھی پیچھے رہیں گے. انہوں نے بھیجا کہ پچھلے سال 15,000 بچوں نے حفظ کیا تھا, اس سال 18,000 نے حفظ کیا ہے
المدینہ. سبحان اللہ. چلو اس کو بھی شکرانے کے اس میں شامل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ
ماشاءاللہ.
واہ واہ واہ. نے پچھلے سال 15,000 مدارس المدینہ میں 15,000 طلباء کرام نے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی, اور الحمدللہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, برکت ملی ہے. اور اس سال مدارس المدینہ میں حافظ 18,000 حافظ بن کر طلباء نکلے ہیں الحمدللہ, حافظات حافظہ حافظ سب ملا کر ماشاء اللہ الکریم. کیا بات ہے میری دعوت اسلامی کی.
اب بھی آپ نے ایک ایسا موضوع لے لیا, یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میرے کو لگتا ہے ارے
شیطان کو غش پر غش لگ رہے ہوں گے,
اور
اس کا راستہ کیسے روکے, نہیں روک سکے گا, میرا مصطفیٰ حمایت پر ہے الحمدللہ, اللہ کا سہارا ہے ہم کو, اللہ پاک ہمیشہ ہم پر اپنا کرم ہی رکھے, اور ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. دعوت اسلامی بڑھتی رہے. ہماری ہمارا مقصد امت کی اصلاح ہے. مسجد میں بھرو تحریک ہے ہماری, جیل بھرو تحریک نہیں ہے, مسجد بھرو تحریک ہے. اللہ کرے مسجد میں ہم نم بڑھتے رہیں, نمازی بناتے رہیں, بڑھاتے رہیں, مسجدیں بناتے رہیں, ان کو بھی آباد کرتے رہیں. صلو علی الحبیب.
جی ایک فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری, اس پر ایک سوال موصول ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات مدرس یا قاری صاحب سال ہا سال پڑھاتے رہتے ہیں لیکن دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری محنت کا اثر وصول نہیں ہو رہا. تو اب ایسے میں خدمت قرآن کے جذبے کو برقرار کیسے رکھا جائے؟
اثر وصول نہیں ہو رہا,
میں اتنی محنت کر رہا ہوں, اتنی کوشش کر رہا ہوں مگر اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا.
اچھا رزلٹ کیسے پتا چلے کہ رزلٹ نظر آئے؟ رزلٹ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا نا.
ماشاء اللہ.
خیر قبر میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ اپنا اخلاص کتنا تھا اور ثواب کتنا ہوا. ابھی زندگی میں تو کچھ, اگر آپ بول دیں کہ تعداد پر اگر انحصار ہے قبولیت کا تو بھول جائیں. قیامت کے دن بعض انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح تشریف لائیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا, کسی کا ساتھ تین ہوں گے, لیکن وہ کامیاب ہے چاہے ایک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, نہیں کہ آؤٹ پٹ کی گنتی کرنے کے لیے. جیسے وہ سوشل میڈیا پر رواج ہے لائک گنتے, کتنے لائکس ہوئے, کتنے لائکس ہوئے, منتیں کرتے رہتے ہیں لائک کرنا, اسٹائل کرتے اللہ خالی اللہ لکھ دو, آمین لکھ دو, تاکہ وہ یہ لائکس بڑھ جائیں اس کے. تو یہ اس میں یہ فائدہ نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو کرے نا تو وہ اس کے نتائج رب پر چھوڑتا ہے. رب راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہے. اب سب راضی ہیں, رب راضی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے, حاصل کیا ہوگا؟ تو اس طرح قاری صاحبان مایوس نہ ہو کہ ایک بھی حافظ میرے سے تیار نہیں ہوا, ایک بھی تجوید وغیرہ سیکھنے میں کامیاب نہیں ہوا, آدھے رستے سے بھاگ جاتے ہیں سمجھو وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب کوشش جاری رکھیں کہ کوئی جائے نہیں, ناکام نہ ہو, محروم نہ ہو, اپنی کوشش کرتے رہیں. السعی منی والاتمام من اللہ, وہ محاورہ ہے کہ کوشش میری طرف سے ہوگی اور تکمیل اللہ پاک فرمائے گا, کمپلیٹ وہ کرے گا.
ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی نے منت مانی کسی بھی کام کی, اب وہ کہتا ہے کہ مجھے منت یاد نہیں ہے کہ میں نے منت کون سی مانی تھی. تو اب جس کو منت ہی یاد نہ رہے تو اب وہ اس کو کیا جواب دیا جائے گا, وہ منت کون سی تھی؟
اچھا یہ ایک سوال ہے دارالافتاء اہل سنت میں کہ اگر کوئی شخص منت مانے اور اس کے بعد اس کا مقصد پورا بھی ہو جائے لیکن اب اسے یاد نہ رہے کہ منت روزوں کی تھی یا نماز کی یا کسی اور چیز کی, البتہ یہ حتمی طور پر معلوم ہو کہ کوئی منت مانی تھی, تو اب اس منت سے بری اس ذمہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے, پوچھی گئی صورت میں منت ماننے والے شخص پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا. پھر یہ کہ وہ تفصیل ہے اس میں کہ قسم کا کفارہ لازم ہونے کی وجہ یہ کہ جو شخص منت مانے لیکن جس چیز کی منت مانی ہے اس چیز کو ذکر نہ کرے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے, اور جس کو شک ہو کہ اس نے نماز روزے وغیرہ میں سے کسی چیز کی منت مانی تھی یہ متعین معلوم نہیں, فکس معلوم نہیں ہے, اس شخص کا بھی فقہاء کرام یعنی علماء کرام نے وہی حکم بیان کیا ہے جو منت میں کسی چیز کو ذکر نہ کرنے والے کا ہے, یعنی قسم کا کفارہ ادا کرے. قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے, یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تین باتوں میں سے جو چاہے کرے. اگر رقم کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیں تو 10 شرعی فقیروں کو, 10 شرعی فقیروں میں سے ہر ایک کو الگ الگ ایک صدقہ فطر کی مقدار رقم کا مالک بنا دیں, یوں بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شرعی فقیر کو 10 دن تک روزانہ ایک صدقہ فکر کی رقم کا مالک بنایا جائے. اگر مالی کفارہ دینے کی استطاعت نہ ہو, نیسیت نہ ہو ایسی, تو کفارے میں مسلسل 3 روزے رکھنا لازم ہوں گے. یہ قسم کا کفارہ بھی آ گیا. تو جو کر سکتا ہے اس میں آسان وہی لگتا ہے کہ صدقہ فطر. اگر ایک ہی فقیر کو 10 دن تک دیتا رہے تب بھی صدقہ فکر ادا ہو جائے, صدقہ فطر ادا ہو جائے گا, اے وہ قسم کا کفارہ. اور اگر اس کی بھی حیثیت نہیں ہے, واقعی حیثیت نہ ہوا مجھے, تو واقعی حیثیت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھ لے. یہ شاید پیدر پہ لکھا ہے, ہاں, مسلسل 3 روزے رکھ لے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قربان رسول اتاری, موبائل مدرس, آسان لفظوں میں متبادل مدرس, لاہور سے. جب ایک ساتھ کام کر رہے ہوں اور کسی کو ترقی مل رہی ہے, ہم بھی انتظار میں ہیں کہ ہماری ترقی کب ہوگی, ایسے میں حسد اور بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے, اس سے بچنے کی صورت ارشاد فرما دیجئے.
موبائل مدرس کا آسان متبادل مدرس یا مشکل, یہ جو آپ بھی فیصلہ کریں. موبائل مدرس یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ غیر حاضر ہیں تو اس کی جگہ یہ پڑھانے چلے گئے, یہ غیر حاضر آج مدرس کسی وجہ سے نہیں آ سکیں گے 3 دن تک تو ان کی جگہ یہ پڑھانے چلے گئے, ہے نا, یہ موبائل مدرس. تو اللہ کریم برکتیں دے آپ کو. تو میری تنخواہ نہیں بڑھتی وغیرہ, مراعات بھی چاہیے وہ بھی نہیں ملتی یا کم ملتی ہیں, تو اس میں اصل
نہیں. دوسرے کو ترقی مل رہی ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے, اس کی تنخواہ بڑھ رہی ہے, میں بھی تو انتظار میں ہوں, میں بھی تو ہوں تیار کہ میں بھی آگے بڑھوں گا, کب آئے گی میری باری, کب آئے گی میری باری, اور وہ بڑھ رہا ہے تو بعد ہوگا. اس میں ہو سکتا ہے کہ یار یہ چونکہ یہ تو یوں کرتا ہے, نہیں تو خوش آمدیں کرتا ہے, چاپلوسی کرتے ہیں, یہ تو واہ واہ کرتے ہیں تو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. بھائی میں نہیں کرتا کوئی ایسی چیز, ہاں میرے کو یہ نہیں آتا بھائی, یہ چاپلوسی
سامنے
بات کرتا ہوں, نہیں ترقی دینی نہ دے,
ترقی بھی نہیں ہو رہی, ہاں
تو کیا کروں. ٹھیک ہے وہ میں نہیں کرتا ہوں, مگر یار پیسے بھی نہیں بڑھ رہے یار,
مگر اس سے باصلاحیت زیادہ ہوں گا میں, لیکن میری یہ بوبڑی جو نہیں چلتی رہتی ہے جس نے مجھے مطلب تھکا رکھا ہے, تو اس کی وجہ سے. تو یہ باتیں کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف اور توکل کی طرف آدمی آئے, سمجھے, اس حسد نہ کرے کہ, اور یہ نہ سمجھے کہ میری صلاحیتیں زیادہ اس سے اور اس کی صلاحیت کم ہے, یہ نہ سوچا کریں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. تو اگر حسد کریں گے کہ اس کو کیوں بڑھا, اس کا بھی گھٹنا چاہیے. حسد ہے یہ کہ کسی کو نعمت حاصل ہے تو اس نعمت کے جاتے رہنے کی خواہش کرنا, یہ ہے حسد. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو, اور بھی اس میں بہت برائی ہیں حسد میں. حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی جس کا نام ہی حسد, یہ ضرور پڑھنا چاہیے, فرض ہے اس کے بارے میں معلومات رکھنا, ضروری معلومات. تو یہ نہ کریں, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ کریں, اور اپنی مجلس کے بارے میں بھی کمزور باتیں نہ کی جائیں. اصول دنیا کا یہ جس کا کھانا اس کا گانا, ہم لوگ ہیں کہ اس کا کھاتے تو ہیں لیکن بگاڑتے ہیں, اس کی برائی اس کی برائی, غیبت تہمت یہ وہ, وہی جیسے یہ تو چاپلوسی کرتا ہے, ہاں میں ہاں کرتا ہے, اس نے اس کی تنخواہ بڑھ گئی, میں تو دو ٹوک بات کرتا ہوں, سچی بات کرتا ہوں, حق بات کرتا ہوں, تو میرے کو ان لوگوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے. تو یہ تہمتیں ہیں کہ اس لیے پیچھے رکھا ہوا ہے, معاذ اللہ. تو اس تہمت کا عذاب بھی برداشت نہیں ہو سکے گا اگر واقعی کوئی ایسی تہمت پائی گئی, شرعاً اس کو تہمت کہا جائے. تہمت یہی ہے کہ کسی میں وہ عیب نہ ہو, یعنی وہ برائی نہ ہو, اور اس کے بارے میں اس کے سامنے یا اس کے پیچھے سے بیان کرنا، اس کو تہمت کہتے ہیں. تو یہ تہمت جو یہ خطرناک مرض ہے جو عام پایا جاتا ہے، اس کی نیت خراب ہے. مالداروں کے پیچھے گھومتا رہتا ہے، خوش آمدیں کرتا رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر کسی مالدار کے پیچھے وہ گیا بھی ہے تو دعوت اسلامی کا فنڈ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے پیسے کھینچ رہا ہے. ان نمل اعمال میں نیت، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ایسا مطلب ہے کہ اسکیننگ مشین ہے جو ہم اس کے دل کی نیت جان چکے. تو یہ حسن زن ہم کو رکھنا نہیں آتا، تو اس لیے وہ اگر تہمت رکھی، تہمت کا عذاب سخت ہے. کہ تہمت کا عذاب یہ ہے، ایک حدیث پاک میں کہ جس نے تہمت لگائی مسلمان پر تو اس کو جہنم کی میں ردغت الخبال میں رکھا جائے گا. ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں جہنم کا خون اور پیپ بہتا ہے، اس میں رکھا جائے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے. تو یہ ہے ایک منظر، میرے آقا نے یہ دیکھا تھا، کچھ لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے. اس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر بلا وجہ الزام تراشی کرتے تھے. تو ایسا نہ کریں، قفل مدینہ لگائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، کہ اللہ عزت دیتا ہے وہ ذلت دیتا ہے. تو میرے مقدر میں جو روزی ہوگی اس سے نہ ایک ذرہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش اپنے ذہن کو بنانے ہی کریں گے تو اس برائی سے، مصیبت سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ ہم مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو کبھی کسی طالب علم کا سبق سن رہے ہوں اور اگر وہ نابالغ طالب علم ہو تو کیا ہم اس کی غلطی آنے پر اس کے قرآن مجید میں غلطی کا نشان لگا سکتے ہیں پین وغیرہ سے؟
اللہ اکبر. یہ قرآن کریم کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے مدارس المدینہ میں جیسے، تو یہ اگر مدرسے کے قرآن شریف ہیں جیسے لوگ وقف کرتے ہیں، اس میں تو نہ نشان لگا سکتے ہیں نہ پیج کو موڑ سکتے ہیں. کسی طرح بھی اس نسخے کو، اس کتاب کو، قرآن مجید کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، نہ اس میں اسکریچ آئے، نہ اس میں اس کی بائنڈنگ ہماری کوتاہی سے پٹی، تو اس پر بھی اس کو درست کرنا ہوگا. تو یہ بہت احتیاطیں کرنی ہیں. اپنا ذاتی اگر کوئی مصحف شریف لاتا ہے قرآن مجید تو اس کو مطلب یعنی کہ ہے ذاتی، جبکہ اپنے گھر سے لایا اپنے پیسوں سے یا امی ابو نے دیا ہے، تو اس میں نشان لگا سکتا ہے، اپنا نام لکھ دے اس پر. لیکن اس میں بھی پھر خرابی یہ ہوگی کہ دیکھ دیکھ کر دوسرے بچے جو ہیں وہ ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں کہ یہ نشان لگائے تو واہ اس کو اجازت، ہم کو اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے.
سمجھ یہ نشان قاری صاحبان لگاتے ہیں، یعنی نشانات دو تین طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک تو تاریخ لکھتے ہیں اس میں کہ آج کی ڈیٹ تک یہاں پر ملا ہے، تو وہ آیت کے حصے پر نشان لگا کے سائڈ میں تاریخ لکھ دیں گے، ایک تو یہ صورت ہوتی ہے. دوسرا کوئی غلطی آتی ہے تو اس کے اوپر یہ نشان لگاتے ہیں. تو وقف کے حوالے سے تو آپ نے حکم ارشاد فرما دیا، یہ جو قاری صاحبان بچے کے نسخے پر نشانات لگا رہے ہیں تو اس میں کیا احتیاط برتنی چاہیے، یہ ارشاد فرما دیا.
اچھا، اس پر جیسے میں ابھی ذہن میں آ رہا تھا میرے کہ عرف تو ہے، عرف تام ہے، ہاں اجازت ہے نا، ہاں تو یہی تو نشان لگانے کی جو نشان بتایا جیسے مفتی صاحب نے، تو وہ اجازت تو ہے کہ عرف ہے اس میں، وہ ضرورت بھی اس میں ہے.
البتہ اس میں اگر یہ احتیاط برت لی جائے کہ بال پوائنٹ،
جی کیا فرمائیں،
بال پوائنٹ یا پین کے ذریعے اگر ضروری نہ ہو تو پینسل جو کچی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اگر کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ بعض اوقات یہ اتنے زیادہ اس پر نشانات لگا دیتے ہیں اور اس انداز میں لگاتے ہیں کہ جس سے یعنی ویسے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کسی اور جگہ پر اس طرح کے نشانات لگے ہوں تو وہ خراب ہو جائے ایک طرح سے.
جی
تو یوں اگر کچھ احتیاط آپ ارشاد فرما دیں.
یہ کہ اس میں اتنا نر مطلب گھسیں کہ کاغذ پھٹ جائے اور بلا ضرورت کوئی نشان نہ لگایا جائے. مٹنے والا تو پینسل ہوتی ہے,
پینسل کا ہی فرما رہے ہیں,
کاربن پینسل.
مفتی صاحب پینسل کا ہی کہہ رہے ہیں, پینسل کا اگر استعمال قاری صاحب کریں,
یہ مشورہ یہ پینسل کا استعمال کریں, کہ پینسل عام طور پہ ہوتی نہیں ہے, قلم رکھتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. تو اچھا پھر ربڑ سے مٹانا, کیا ربڑ کو اب بھی کچھ اور کچھ بولتے ہیں آج کل, یہ
ریزر بولتے ہیں,
ریزر, اریزر سے مٹاتے ہیں, تو اس میں بھی کاغذ کا کچھ نہ کچھ حصہ اکھڑتا ہے, اس سے کاغذ کمزور ہوگا.
اصل جو اس میں یہ ہے, جو فتاوی ہیں اس حوالے سے یہی ہے کہ احتیاط جتنا برت سکتے ہیں برتیں, اجازت عرفن دی ہے
جی جی,
لیکن جیسے اس کو خراب نہ کر دیں, یعنی اتنے بار بار نشانات لگائے تو جہاں جیسے اصول تو یہی ہوتا ہے, اور جانتے بھی ہیں قاری صاحب کرتے بھی عام طور پہ اسی طرح ہیں کہ پکی جو غلطی ہوتی ہے نا بچے کی, عام طور پہ اس پہ نشان لگایا جاتا ہے, یعنی ایک آدھ دفعہ کی غلطی آتی ہے تو اس پہ نشان نہیں لگاتے. بعض غلطیاں وہ بولتے ہیں پکی غلطی ہو گئی ہیں, یعنی بار بار بچہ اس کے اوپر وہی سمجھانے کے باوجود غلطی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ نشان لگا دیتے ہیں تاکہ آئندہ اس مقام پر وہ بچہ احتیاط کرے اور غلطی نہ کرے.
جی جی. اچھا اچھا, بچہ خود لگا سکتا ہے؟
اس کی حاجت نہیں ہے بچے کی, یعنی ضرورت نہیں ہے, جو ضرورت و عرف ہے وہ یہی ہے.
جی جی. تو بچہ نہ لگائے.
جی.
بچے کی تربیت یہ کی جائے کہ بچہ نہ لگائے, کیونکہ اس کی حاجت نہیں ہے, قاری صاحب کو حاجت ہے اور قاری صاحب اس کو نشان لگائیں.
اچھا, دونوں صورتوں میں, چاہے وہ قرآن شریف مدرسے, مطلب کہ ایک ہوتا مدرسے کے لیے وقف ہے, اور ایک بچہ خود اپنا قرآن خود اپنے ساتھ لا رہے ہیں, اور وہ جو قرآن ساتھ لا رہے ہیں بچے وہ نابالغ ہیں, تو کیا یہ حکم دونوں کے لیے سیم ہوگا؟
نہیں, وقف والے کے لیے نہیں کر سکتا, وہ تو شروع میں امیر علیہ السنت نے بیان کر دیا نا, اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں, وہ تو ویسے ہی رکھا جائے گا.
اپنا ذاتی لایا تو اس پہ اگر لگا لے تو
غرف ہے,
ہاں وہ چل جائے گا, لیکن نہ لگائے, یہ مشورہ ہے کہ اس کو بھی لگانے سے باز رکھا جائے, ورنہ دوسرے بچے بھی لگائیں گے نشان کچھ نہ کچھ, تو اس سے سیکھیں گے نا.
بچے کو تو اجازت ہوگی نہیں نا, یہ قاری صاحبان کے لیے ہی ہے.
نہیں, اپنا ذاتی,
اپنی ذاتی پر بھی نہیں لگائے گا,
بچہ نہیں لگائے گا,
عرف بھی نہیں ہے لگانے کا.
اچھا.
اس میں زیادہ سے زیادہ یہ عرف ہوتا ہے, وہ بھی عام طور پہ قاری صاحبان ہی کرتے ہیں, کہ صرف ایک لکیر لگائیں گے اور سائڈ میں تاریخ لکھ دیں گے کہ آج اس کا یہاں تک سبق ہے, وہ یاد رکھوانے کے لیے. یہ جو سوال کیا گیا یہ ہے ہی قاری صاحبان کے لیے, کہ قاری صاحبان کا یہ معمول ہوتا ہے, پرانا معمول ہے, کہ جو بچے کی غلطی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بار بار کر رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ نشان لگا دیتے ہیں, تاکہ بچہ پھر اس کے اوپر آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرے, اس کو تنبیہ ہوتی رہے.
اچھا, اپنے گھر سے لایا اس پر بھی بچہ نشان نہ لگائے؟
بچہ تو نہیں لگائے گا نا, اس کا عرف بھی نہیں ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں اس پہ نشان لگائے گا.
شوق
عام طور پہ نہیں ہوتا, شوق
اپنا نام لکھیں گے نا, کوئی حساب کتاب کرتے ہوتے ہیں بچے.
نہیں, وہ شروع میں نام لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں, وہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے.
اچھا, اس پہ وقف والے میں,
اس میں نہیں لکھے گا, وہ تو وقف میں, تو اگر کسی نے وقف کیا ہے تو وہ اس کی طرف سے وقف لکھا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ شروع میں ایک ورق وغیرہ لگا دیتے ہیں, یا ویسے ہی اس پہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے وقف ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے. اصل جو یہاں نام وغیرہ کا لکھنے کا پرابلم تو نہیں ہوتا, مین مسئلہ وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر قرآن ہو نا, تو میں وہ ڈر رہا ہوں الفاظ استعمال کرتے ہوئے, کہ جیسے ہمارا کوئی عام کتاب ہو تو اس کو خراب کر دیتے ہیں نشان لگا لگا لگا, تو یہ اشکال بار بار پیدا ہوتا ہے کہ قاری صاحبان یہ ادھر نشان لگا رہے ہیں, ادھر نشان لگا رہے ہیں, تو بسا اوقات وہ مزہ نہیں آتا دیکھ کر کہ یہ کیا ہو گیا.
جی جی.
اس پر یہ سوال اٹھتا ہے.
اچھا, مصحف شریف پر اگر نام نہیں لکھتے بچے,
وہ تو
پھر یہ مکس ہونا, اور
وہ لکھ سکتے ہیں,
وہی مطلب اس کو بار بار وہ مل جاتا ہے مدرسے میں,
وہ مسئلہ نہیں, وہ لکھ سکتے ہیں, اپنا ذاتی ہے تو لکھ سکتے ہیں,
لکھ سکتا ہے نام.
جی جی, نام لکھ سکتے ہیں.
اس پہ نہیں لکھ سکتا وقف کے, اس میں
وقف میں
مکس ہو جائیں گے, تو ان کو آزمائش تو ہوتی ہے کہ جس نسخے سے وہ حفظ کر رہا نا, وہی نسخہ اس کو زیادہ موافق رہتا ہے. وہ احتیاطاً کچھ نہ کچھ اس کا علامت رکھ لے.
ویسے ہی تو قاری صاحبہ نہیں بتائیں گے, ان کی مجلس بتائے گی کہ عام طور پہ مدرسۃ المدینہ میں جو قرآن ہوتے ہیں, ایک بڑی تعداد تو وہی ہوتی ہے کہ جو اپنا ذاتی ہی لے کر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں کہ جو بچے جو غریب گھرانے کے, ان کے لیے وقف کے رکھے جاتے.
اب اس میں کوئی, ہاں ہم کیونکہ ایک بار نام لکھ لیا تو پھر دوبارہ دوسرے کو پڑھنے میں دشواری, پھر اب قاری صاحبان بھی لکھ دیں گے نا ایک بار, تو وہ بھی آئندہ وہ نسخہ استعمال کرنے میں دشواریاں تو ہوتی ہوں گی ان کو, تو اس لیے وہ ایسا ہلکا ہلکا نشان لگا ہے کہ وہ ربڑ اریزر سے بآسانی صاف ہے. پینسل میں بھی کاربن پینسل ہوتی ہے, اس میں بھی فرق ہوتا ہے, بعض آسانی سے مٹ جاتی ہے بعض نہیں مٹتی اس میں. تو یہ اگر جتنا ادب کیا جائے قرآن کریم پر یہ دھبے نہیں ہونے چاہیے. تو اس طرح ہلکا سا نشان قاری صاحب خود ہی تو دیکھنا ہے, تو ہلکا سا نشان لگائے کام چلا گیا پورا ہو گیا تو پھر اس کو فارغ نشان کو ضرورت نہ رہے تو مٹا دیا جائے تاکہ آئندہ پھر پڑھانے میں بھی اس میں آسانی ہوگی. مگر یوں بے دردی سے یوں رگڑ نہیں لگائے کہ کاغذ ہی پھٹ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ایک مشورہ اس میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں, جیسے حضرت یہ اب تو وہ پینیں بھی آ گئی ہیں کہ پین ہی ہے, مگر اس پین کی جو ٹپ ہوتی ہے نا اوپر اوپر والا, یہ اس انداز سے بنا ہوا ہوتا ہے, یعنی یہ اسی پین کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس پین سے اگر آپ کچھ لکھیں گے تو اس کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے نا, اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے, اس سے وہ مٹ جاتا ہے پین.
بس ایک ہی پین اسی سے اس کا مٹ جائے گا,
یہ اس کی سیاہی سے وہ مٹ جائے گا. یعنی اس کے لیے کوئی الگ سے لینے, یہ پینیں ملتی ہیں عام دکانوں پہ ملتی ہیں کہ اب یہ اس طرح کی, جیسے پینسل کے اوپر بھی جو چھوٹا سا اریس لگا ہوا ہوتا ہے برابر, جس طرح یہ پینسل آتی ہے نا ایسی پین آتی ہے, قلم بھی ایسا ہی آتا ہے. اس میں زور نہیں لگانا پڑتا, جیسے وہ کہتے ہیں وہ اس میں زور بھی نہیں لگانا پڑتا, ہلکا سا کر رہے تو وہ اس کا پین کا جو ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے. میں نے استعمال کیے ہیں.
قاری صاحب کو پھر یہ مناسب ہے کہ رکھیں.
مجلس مدرسۃ المدینہ کی طرف سے, مجلس مدرسۃ المدینہ کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ اپنا اگر ذاتی بچے کا قرآن پاک ہے تو اس میں یہ غلطیوں کے نشان لگا سکتے ہیں, وقف کے جو آتے ہیں ان پر نہ لگایا جائے. اور تقریباً زیادہ تر جو بچے قرآن پاک لاتے ہیں وہ ان کا اپنا ہی ہوتا ہے, بعض اداروں میں وقف کے بھی لوگ دے جاتے ہیں, جس طرح مکتبۃ المدینہ سے لے کر مدرسۃ المدینہ میں دے جاتے ہیں, یا رقم دے دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ قرآن پاک بچوں کو دے دیں, تو یہ صورت بھی ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں گے مکس چلتا ہے یہ کام, اپنے ذاتی بھی ہوتے ہیں اور وقف کے بھی ہوتے ہیں.
وقف پر نہیں لگاتے ہمارے یہاں نشان, یہ ترکیب ہے.
جی قاری صاحب سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے امیر اہل سنت, کچھ سرپرست اپنا بچہ مدرسۃ المدینہ میں داخل کروانے کے لیے آتے ہیں, ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہم تو قرآن پاک نہیں پڑھ سکے مگر ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھ جائے, تو ایسے سرپرستوں کو آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟
ہاں حکم تو کیا دوں گا, حکم موجود ہے کہ حسب ضرورت قرآن شریف پڑھنا, جیسے کہ ایک آیت قرآن کریم کی حفظ کرنا, یہ تو فرض عین ہے, سرپرست پر بھی فرض ہے. ابھی تو بچہ نابالغ ہے, اس پر تو فرض بھی نہیں ہے, تو یہ سرپرست پر فرض ہے کہ ایک آیت کم از کم یاد ہو, اور واجب یہ کہ سورہ فاتحہ پوری یاد ہو, اور کوئی ایک سب سے چھوٹی سورت یا اس چھوٹی سورت جتنی کوئی آیت, یہ واجب ہے. نہیں یاد ہوگا تو گناہگار ہوگا, تو اس لیے یہ جملہ نہیں مناسب کہ میں مطلب یہ مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی زیادہ نہیں پڑھا, اگر ضرورتاً انہوں نے اتنا ان کو یاد ہے تب تو یہ بری ذمہ ہوئے, ورنہ یہ پھر زیادہ پڑھنا چاہیے. پیسے گننے آتے ہیں, وہ حساب کتاب آتا ہے, سب بہت کچھ آتا ہوتا ہے, نہیں آتا تو قرآن کریم نہیں آتا, سب کو سیکھنا چاہیے. تو یہ جملہ نہ بولیں کہ دعا کریں میں بھی پڑھ جاؤں, کوشش کرتا ہوں, اگر کوشش کرتے ہوں تو بچہ بھی پڑھے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی میں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہیں, وہ فزیکل بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے, ڈیجیٹل بھی پڑھایا جاتا ہے, آن لائن بھی پڑھایا جاتا ہے. ذرائع تو بہت سارے ہیں. اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں نہیں پڑھ سکیں اگر بچپن میں, یا اسلامی بہن ہی پڑھ سکے تو جوانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں, بڑھاپے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ.
بے شک. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گیا اسے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم القریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم القریم
الحلیم الکریم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم القريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سیدی ایک سوال ہے. ماشاء اللہ. سوال یہ, 18 ذوالحج مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ذن الرین اور نہایت با حیا سخی صحابی ہیں. اس مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے کچھ ایسے ایمان افروز واقعات اور اہم پہلو ارشاد فرما دیں جن سے ہمارے دلوں میں آپ رضی اللہ عنہ کی محبت اور پہچان میں اضافہ ہو.
اللہ اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عثمان کی شفاعت کی بدولت 70,000 ایسے افراد کہ جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی وہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے. سید العلماء حضرت ایوب سختیانی تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ نور الہی سے منور یعنی روشن ہوتا ہے. پیکرے شرم و حیا جود و سخا کے مصدر منبع صدق و صفا حضرت عثمان غنی. شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے سنا, بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے. تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری خوبیوں کے جامع تھے اور سخاوت تو ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ 100 کیمل, دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا, مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ 50 گھوڑے اور 1,000 اشرفیاں پیش کی, پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی, جتنا فرمایا تھا اس سے زیادہ عطا کیا, جتنا فرمایا تھا اس سے زیادہ پیش کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرے اللہ پاک اسے 9 نعمتوں سے نوازے گا. نمبر 1 اپنی محبت, نمبر 2 صحت و سلامتی, نمبر 3 فرشتوں کی حفاظت، نمبر چار گھر بار میں برکت، نمبر پانچ چہرے کا نور، نمبر چھ دل کی نرمی، نمبر سات پل صراط پر بجلی کی سی تیزی، نمبر آٹھ جہنم سے نجات، اور نمبر نو اپنی خاص رحمت میں قرب نزدیکی، کہ جہاں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی غم۔ اللہ رب العزت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے۔ کل 18ویں شب ہے، کل آپ کی شب عرس، شب شہادت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
استغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك
صلوا
على الحبيب
صلى الله على
محمد صلى الله عليه وسلم۔ ما
شاء الله، کیا بات ہے جنید۔
مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے تین سوالات بھی کیے جاتے ہیں، آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر ایک، مدرسۃ المدینہ کی پہلی شاخ کا آغاز کب ہوا؟ سوال نمبر دو، بچے کی اصل تربیت گاہ کیا ہے؟ سوال نمبر تین، فساد پیدا کرنے یا لڑوانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ثواب ایصال کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شایہ نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے گناہ معاف فرما اے اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں شفا یاب ہوں مقروض ہیں بارِ قرض سے سبک دوش ہوں بے روزگار ہیں کو حلال و آسان روزی ملے روزی میں برکتیں ملیں وسعتیں ملیں یا اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں یا اللہ پاک رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں یا اللہ پاک ہم سب کو با اخلاق با کردار مسلمان بنا دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ہمارے ساتھ دعا میں شریک اے اللہ پاک ان مسلمانوں کو بھی ان کے بھی حق میں یہ دعائیں مستجاب ہوں قبول ہوں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی
گناہوں کی نہ ہو ست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا گناہوں کی نہ ہو ست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو بس رہنا سدا راضی رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر روتا ہوا سوئے
اللهم آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
محبوب رب اکبر Yeah.
العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ
ہے نعمت رب العلیٰ مدنی مذاکرہ ہے نعمت رب العلیٰ مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ